الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، انشاءاللہ ابھی قرآن مجید کے کچھ مقامات کے حوالے سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا دین یعنی دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ ہم میں سے ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس بات پر پہنچیں گے کہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرما دے، اس لیے کہ دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی ہیں اور دنیا کی ناکامیاں بھی عارضی ہیں، اصل کامیابی اصل ناکامی ہوگی آخرت کے دن. پوری سورت اسی موضوع پر ہے، سورۃ تغابن، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک یوم التغابن، وہ قیامت کا دن اصل ہار اور جیت کا دن ہے، جو اس روز جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا، اور جو بد نصیب اس دن ناکام ٹھہرا وہ ہمیشہ کی ناکامی کا مستحق ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 185 میں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ چکھنے والا ہے، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی موت آنی ہے، یقینی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے بدلے دیے جائیں گے روز قیامت. دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، نتیجہ نکلے گا قیامت کے دن، تو تمہیں بدلے دیے جائیں گے تمہارے روز قیامت. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی بھی بچا لیا گیا آگ سے یعنی جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط پاس بس وہ کامیاب ہو گیا. بمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اس دنیا میں انسان اس طرح سے کھو جاتا ہے کہ اپنے اصل مسئلے کو بھول جاتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ آخرت میں کامیابی، اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے دھوکے میں آ کر دنیا ہی کے نفع و نقصان میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آتی ہے اور ہمیشہ کی ناکامی اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے، اس روز کی کامیابی عطا فرمائے. لیکن یہ جنت ظاہری بات ہے کہ یہ دعاؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا. اگر محض دعاؤں سے ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بڑا قرآن نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور جو بھی اس کے احکامات ہیں اس پر عمل کریں. جو عمل کریں گے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، جو نہیں کریں گے وہ ناکام ہوں گے. اب ہم کیا کریں ہمارا دین دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے, ہم کیا کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس بڑے مسئلے کو حل کر لیں, یعنی روز قیامت رخرو ہو جائیں, جہنم سے بچ جائیں اور ہمیں جنت حاصل ہو جائے. اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اس سوال کا جواب کہ ہم کیا کریں اللہ نے قرآن مجید کے پہلے حکم میں دے دیا. قرآن پاک کا پہلا حکم آیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں, سورہ فاتحہ کے ساتھ آئے ہیں, آپ ان کا ترجمہ پڑھیے, اس میں کوئی حکم نہیں ہے. اسی طریقے پر سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتوں میں بھی کوئی حکم نہیں ہے. خبریہ انداز میں اللہ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے. پہلا حکم جو آ رہا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 21 میں آ رہا ہے, فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, وہ رب کے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے, جو تم سے پہلے آئے تھے. کیوں عبادت کرو, اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا, پرہیز کرنا. متقی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پرہیزگار, وہ انسان جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے. اس کے اصل معنی ہوتے ہیں بچنا, تاکہ تم بچ سکو. بچنے سے مراد کیا ہے؟ تاکہ دنیا میں تم بچ سکو دھکے کھانے سے. اگر تمہارے سامنے یہ ہو کہ میرا نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں, حدیث میں آتا ہے کہ اگر سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے طے کر دیا, اور اگر سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے طے کر دیا. تو جو آدمی صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, وہ دنیا اور اسباب کے ہاتھ میں اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتا. تو نہ وہ نفع کے حصول کے لیے لوگوں کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے, کسی کی چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے, اور نہ وہ کسی کی طرف سے نقصان کے اندیشے سے خام کر ڈر رہا ہوتا ہے, بلکہ باوقار زندگی بسر کرتا ہے. تو دنیا میں بھی انسان دھکے کھانے سے, ذلیل ہونے سے بچ جائے گا اگر وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آخرت میں بھی ہم بچ جائیں گے عذاب سے اگر عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ زاریات کی آیت 56 کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں. اگر عبادت کریں گے تو ہمارا مقصد تخلیق پورا ہوگا. میرے اور آپ کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اپنا مقصد پورا کریں گے تو کامیاب ٹھہریں گے. مقصد پورا نہیں کیا تو جو چیز بے مقصد ہوتی ہے اس کی کیا پھر اس کا انجام ہوتا ہے؟ ایک قلم ہے, لکھ رہا ہے, آپ نے اسے جیب میں رکھا ہوا ہے, سینے سے لگایا ہوا ہے, لکھنا چھوڑ دے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, کوڑے میں جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. تو اگر مقصد پورا نہیں کریں گے تو جلا دیے جائیں گے. تو ہمارا مقصد ہے عبادت. تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں, تاکہ تم بچ سکو دنیا میں دھکے کھانے سے اور آخرت میں ناکامی سے, عذاب سے. تو اب مجھے اگر آپ کو اپنے سب سے بڑے مسئلے کا اگر حل چاہیے تاکہ ہم آخرت میں مصیبت سے پریشانی سے بچ جائیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری عبادت کرو. آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے ہر نبی نے آ کر اسی کی پکار لگائی. سورہ آراف پڑھیے, سورہ شعرا پڑھیے, سورہ ہود پڑھیے, ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اب آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے کیا. عبادت کر لیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے, نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے. عبادت کے حوالے سے ایک بڑا محدود تصور ہمارے ذہنوں میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت سے مراد ہے عبادات. بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کل شب قدر تھی, رات بھر ہم نے عبادت کی. مراد یہ ہے کہ ہم نفل پڑھتے رہے, ہم ذکر و اذکار کرتے رہے, تلاوت کلام پاک کرتے رہے, گویا ہم نے عبادت کی. بلا شبہ یہ سارے اعمال بھی عبادت میں شامل ہیں, لیکن عبادت سے مراد صرف یہ عبادات, نماز, ذکر, تلاوت, عمرہ, روزہ, حج یہی نہیں ہے, بلکہ عبادت کا بڑا وسیع تصور ہے جو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادت میرا اور آپ کا مقصد تخلیق ہے، ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی ہے، میرا اور آپ کا مقصد ہے. کیا ایک آدمی ہر وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا ایک آدمی ہر وقت ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ بعض ایسے تقاضے ہوتے ہیں بشری کہ اس کے دوران آدمی ذکر نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ہر وقت باوجود رہ سکتا کہ نماز پڑھتا رہے، ہر وقت روزے سے نہیں رہ سکتا. عبادت تو ہمیں ہر وقت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا کوئی وسیع تصور ہے. عربی زبان میں عبدن اصل میں کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کو اپنے آقا کی اطاعت ہر وقت کرنی ہوتی تھی اور ہر معاملے میں کرنی ہوتی تھی. بات سمجھ میں آئے گی اگر ہم غلام اور ملازم کے فرق کو سمجھیں. ملازم ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے، اور اس کے کچھ خاص اوقات کار ہوتے ہیں کام کے، کہ بھئی تم ہمارے دفتر میں آؤ گے صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک، اور پورے دفتر کی صفائی ستھرائی یہ تمہارا کام ہے. اب اگر ہم اسے روکیں گے 4 بجے کے بعد تو کہے گا جی اوور ٹائم دیجئے، میری ڈیوٹی تو 4 بجے ختم ہوگی. اور اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی ذرا آج جو ہے وہ کچھ کپڑے بھی دھو دو، تو وہ کہے گا نہیں، آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا صرف صفائی ستھرائی، یہ میرا کام نہیں ہے. تو ملازم کا ایک خاص کام ہوتا ہے، خاص اس کے اوقات ہوتے ہیں. غلام ایک ایسا شخص ہوتا تھا کہ جس کو اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہے، ہر وقت ماننی ہے. آقا کے کپڑے دو، کپڑے دھونے، آقا کے صفائی کرو، صفائی کرنی ہے. آقا کے بازار سے جا کے یہ چیز لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آنی ہے. آقا کہہ دے کہ ذرا ایسا اس جگہ پر ایک گھڑا کھودنا ہے، گھڑا کھودو، اسے وہ کھودنا ہے. تو غلام عبدن عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کو اپنے آقا کی ہر بات ماننی ہے، ہر وقت ماننی ہے، چاہے دن میں آقا حکم دے چاہے رات میں آقا حکم دے. اسی طریقے پر عبد سے بنا ہے عبادت. عبادت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی ہر وقت اطاعت کرنی ہے اور ہر معاملے میں کرنی ہے. نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی ہے، لیکن کاروبار میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز ختم ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اب بھی اللہ کو کثرت سے یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک آدمی دکان پر جا کر بیٹھا ہے، وہاں پر بھی اس کو حکم یہ ہے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کمی کرنے والوں کے لیے جو کم تولتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو انسان اپنی دکان پر ملاوٹ والا مال نہیں بیچ سکتا، کاروبار میں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال نام طریقے سے مت کھاؤ، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس سے رشوت مت دو، اس سے سود مت کھاؤ. تو ہمیں معیشت میں بھی اللہ کے احکامات مانتے ہیں. ہمیں ڈیوٹی دینی ہے اپنے کسی دفتر میں، تو جو ہمارا ٹائم ہے اس کے مطابق 16 آنے کام کرنا. 9 سے 5 ڈیوٹی ہے تو 9 سے 5 واقعتاً اخلاص کے ساتھ صحیح سے اپنا کام کرنا. کسی کو ہم نے اگر ملازم رکھا ہے تو ہم نے اس کی پوری پوری اجرت دینی ہے، ہم نے اس کا کوئی حق نہیں مارنا. تو معیشت میں بھی اللہ کی عبادت، معاشرت میں بھی اللہ نے فردے کے احکامات دیے. اللہ تعالیٰ بےحودگی سے، بےحیائی سے منع فرماتا ہے. جمعے کے ہر خطبے میں آپ خطیب صاحب سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور منکر سے. تو ہمیں اپنی معاشرت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کی طرف لے جاتا ہو. گھروں پر ڈرامے، فلمیں، بےحودگیاں، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے. گھر میں عبادت یہ ہے کہ گھر کا ماحول پاکیزہ ہو، مائیں اور بہنیں نامحرم لوگوں سے پردہ کریں، اور گھر میں کوئی ڈرامے، فلمیں، موسیقی، اشتہارات، یہ ساری گندگیاں نہ ہوں. شادی بیاہ کا وقت آ جائے، اب بھی اللہ کی عبادت ہے، اس وقت بھی ہم نے سنت کے مطابق ہی سارے کام کرنے ہیں، کوئی ہندوانہ رسومات نہیں کرنے، کوئی بے پردگی، بے حیائی، کوئی ویڈیو فلمیں، یہ تمام چیزیں مفروض محفلیں نہیں کرنی. غمی کا کوئی موقع آ جائے، اور ہر گھر میں آتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس موقع پر بھی کوئی بدعت نہیں کرنی، وہی کام کرنا ہے جو کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا عبادت سے مراد ہے پوری زندگی میں اللہ کا کہنا ماننا. صرف نماز روزے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی اللہ کے احکامات ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی غلامی کرنی ہے. ہاں ایک فرق ہے عبادت میں اور غلامی میں. غلامی ہوتی ہے مجبوری کی, ایک آدمی مجبور ہے, غلام ہے, کیا کرے, لہذا وہ بیچارہ اپنے آقا کا حکم مان رہا ہے. عبادت تبھی عبادت ہے جبکہ اس کے ساتھ ایک محبت, دلی آمادگی اور ایک شکر کا جذبہ شامل ہو کہ میں جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ میرا خالق ہے, اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ مجھے پال رہا ہے, میری ساری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے, مجھے صحت اللہ نے دی ہے, میری بہت ساری کوتاہیوں پر کمیوں پر پردہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے, میری بے کسی کی علاج اس اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات, اس اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے جذبات, ذوق و شوق کے ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہا ہو زندگی کے ہر گوشے میں, تو یہ ہے عبادت. اگر ہم یہ عبادت کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کیا سرخرو ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ عبادت نہ کی, ایک ہوتی ہے کبھی وقتی اعتبار سے غلطی کا ہو جانا, یہ کوئی عجیب بات نہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون, آدم علیہ السلام کے سب بیٹے خطا کار ہیں, ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں. تو ممکن ہے کہ ہم سے کبھی غلطی ہو جائے, کبھی آنکھ کا زنا ہو جائے, ہم کسی ڈرامہ میں نامحرم کو دیکھ لیں, یا ویسے جو ہے وہ خیانت ہو جائے نگاہ کی, یا یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی کوئی اللہ کا حکم توڑ دیں, جھوٹ بول دیں, غلط کام کر دیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس کام کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. انسان کمزور ہے, اس سے غلطی ہوگی. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطی پر توبہ نہ کرے اور دوبارہ اللہ کے رستے پر نہ آئے. چلتے چلتے کوئی آدمی اگر پھسل گیا تو کوئی بات نہیں, جو آدمی چل رہا ہے اس کے پھسلنے کا بھی خطرہ ہے, اس کو ٹھوکر لگنے کا بھی خطرہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ گرنے کے بعد آدمی اٹھے ہی نہ, بس میں تو کچن میں گر گیا, میں یہ بیٹھا رہوں گا, جیسے ہم گرنے کے بعد فوراً اٹھتے ہیں. اسی طریقے پر گناہ ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں کہ آدمی اس گناہ میں ملوث ہی رہے, عقل مندی یہ ہے کہ آدمی توبہ کر کے اللہ کے رستے پر چل پڑے. تو ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی عبادت کے حوالے سے خلل ہو گیا تو کوئی بات نہیں, توبہ کرے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر کسی نے مستقل یہ معاملہ اختیار کر رکھا ہو کہ جی میں کچھ باتیں تو اللہ کی مانوں گا, کچھ نہیں مانوں گا, ممکن ہے زبان سے نہ کہتا ہو لیکن اس نے طے کر رکھا ہو کہ یار بغیر رشوت کے تو گزارا ہو نہیں سکتا, تنخواہ بہت کم ہے, رشوت تو لینی لینی ہے, بغیر سود کے اتنا بڑا کاروبار چل نہیں سکتا, سود تو لینا ہی دینا, اس میں تو کاروبار کرنے کرنا ہے. اسی طریقے پر پنج وقتہ نماز ذرا مشکل ہے, اس کے لیے پھر سارے میری مصروفیات میں فرق آ جائے گا, صبح صبح اٹھنا پڑے گا, تو جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, بقیہ جب سہولت ہوگی تو باقی نماز بھی پڑھ لیں گے, لیکن یہ کہ جمعہ پڑھنا ہے بس. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی یہ صورت ہے تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے, اللہ ہمیں سے محفوظ کرنا. دنیا میں بھی ناکامی ہوگی, آخرت میں بھی ناکامی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ذرا پیچھے پیچھے رہ گئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر تو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو تو بڑا مخصوص ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کوئی امتحان آ جائے, آزمائش آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اگر میں نے گھر کے اوپر کوشش کی کہ پردے کے احکامات نافذ ہوں تو میرے عزیز ناراض ہو جائیں گے. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بھائی ناراض ہوتا ہے کہ ارے تم اپنی بیوی کا مجھ سے پردہ کرا رہے ہو, کیا تمہیں میری نیت کے اوپر شک ہے اور تم مجھ سے پردہ کراتے ہو؟ وہ بھائی ناراض ہو رہا ہے. اب کیا ہے, یا تو آپ بھائی کو راضی کریں یا اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں. اللہ کے رسول کا حکم تو یہ ہے, حدیث میں آتا ہے الہم و بوتن, دیور اور جیٹھ موت ہے, اس سے تو پردہ بھابھی کا لازمی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ کام کروں گا تو بھائی ناراض ہو جائے گا. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر بولتا ہے نہیں یہاں عمل نہیں ہوگا. تو فرمایا خسرت دنیا والآخرہ, ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے. کافر ہو جاتے تو جو چاہے مرضی کرتے, مسلمان ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی دین کی اختیار کیے رکھے, اپنی حسرتیں پوری نہ کر سکے. خسرت دنیا والآخرہ, اور آخرت میں بھی خسارے میں گیا, پوری طرح سے عمل نہیں کیا, لہذا اللہ راضی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ غیور ہے, خالص چیز پسند کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری خالص اطاعت کرو, فاعبد اللہ مخلصین له الدین, سورہ زمر کے شروع میں آتا ہے, اللہ کی عبادت کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مان لی کچھ باتیں اپنی مرضی کی مان لی. تو اگر خدا نہ خاصہ یہ معاملہ ہے تو ہم اپنے مسئلے میں ناکام ہو جائیں گے. میرا اور آپ کا مسئلہ ہے آخرت میں کامیابی, وہ نہیں ملے گی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ملاوٹ کر دی. تھوڑا سا تجزیہ کیجیے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب اذان کی آواز آئے جمعے کے دن تو چھوڑ دو کاروبار کو اور لگو اللہ کے ذکر کی طرف. دونوں حکم اللہ کے ہیں. اب ایک حکم جمعے والا تو میں نے لے لیا کہ ہاں یہ آسان ہے, یہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہ کر لیتے ہیں. یہ پنج وقتہ نماز کا حکم یہ ذرا مشکل ہے, میں اس پر عمل نہیں کر رہا. تو یہ اللہ کی اطاعت ہے کہ اپنی مرضی کی اطاعت ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت تو نہ ہوگی, یہ تو میری چوائس ہے کہ جو حکم مجھے سوٹ کرتا ہے میں نے وہ لے لیا, اور جو حکم ذرا مجھے مشکل لگتا ہے, میرے معمولات پہ فرق پڑتا ہے, میری نیند اس کی وجہ سے قربان ہو رہی ہے, مجھے صبح اٹھنا پڑ رہا ہے, وہ حکم میں نے چھوڑ دیا, یہ اللہ کی اطاعت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ میری اطاعت نہیں کرتے, اپنے نفس کی اطاعت کرتے ہیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اللہ کا حکم ہے پنج وقتہ نماز پڑھو, پنج وقتہ نماز پڑھنے کو تیار. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اہل ایمان میں فاحشت پھیلاؤ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. لیکن اب یہ ذرا حکم چونکہ مشکل ہے, ٹی وی کے بغیر تو آج ہماری زندگی کا گزر اوقات ہی نہیں ہے. ہم نے ڈرامے بھی دیکھنے ہیں, فلمیں بھی دیکھنی ہیں, میچز بھی دیکھنے ہیں, طرح طرح کے اور بھی جو ہے وہ چیزیں ٹی وی پر آتی ہیں. اب وہ اپنے گھر پر لا کر رکھا ہوا ہے, کیبل کنیکشن بھی لیا ہوا ہے, اب اس کے ذریعے سے مائیں بہنیں بچے بےہودہ اشتہارات بھی دیکھ رہے ہیں. بےہودہ قسم کے لوگ جو مراثی ہیں, بھانڈ ہیں, گلوکار ہیں, ان کو بڑا اہم کر کے پیش کیا جا رہا ہے, اور سب ان کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں تبصرے بھی کر رہے ہیں. کھلاڑی ہیں, ان کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ کوئی معاشرے کے کوئی پاکیزہ کردار نہیں ہے, لیکن گھر میں سب چل رہا ہے. اب یہ حکم چونکہ مشکل ہے لہٰذا یہاں پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز کا معاملہ اس ساتھ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیور ہے, وہ کہتا ہے میری خالص اطاعت کرو. یہ نہ ہو کہ شادی بیاہ کے موقع پر برادری کے رسم و رواج کی اطاعت ہو رہی ہے, اور گھر کے معاملات میں بیوی بچوں کی خواہشات ہے تو ان کے مطابق اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں, اور کاروبار میں دیکھ رہے ہیں کہ جو زمانے کا چلن ہے اس کے مطابق ہم بھی کر رہے ہیں, اور باقی یہ ہے کہ مسجد میں آ کے کچھ اللہ کی اطاعت ہو گئی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں سے, اسی سورہ بقرہ کی آیت 85 ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو, کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر دنیا میں رسوائی. ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی یہود سے ذاتی دشمنی نہیں تھی, بلکہ یہود کا ہی طرز عمل تھا, کچھ باتیں مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. آج بدقسمتی سے یہی طرز عمل ہمارا بھی ہے, ہم کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, دنیا میں رسوائی دیکھ رہے ہیں. دنیا میں آج ہماری کہیں کوئی عزت نہیں ہے مسلمانوں کی, اور خاص طور پر پاکستانیوں کے ساتھ جو دنیا کے ایئرپورٹوں پر سلوک ہو رہا ہے اس کی تفاصیل اخبار میں آ جاتی ہیں. ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کیا امریکہ خوش ہوا؟ بلکہ مسلسل اس کی طرف سے دباؤ ہے, ڈو مور ڈو مور, ابھی اور کرو ابھی اور کرو, ابھی اور اپنے لوگوں کو مارو, اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم گوانتانامو بے میں لے جا کر جو ہے وہ ان کا برکس نکالیں. یہ اس وقت ہمارا دنیا میں بھی حال ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت کرنے پر تیار نہیں ہو رہے, ہم عبادت کرنے پر تیار نہیں ہو رہے. اب ہمارا ایک اور بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, ابھی یہ بات ہم نے سمجھی کہ اگر ہم نے قیامت کے دن بچنا ہے عذاب سے, ہم نے اگر قیامت کے دن جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی, اللہ کی کلی اطاعت کرنی ہوگی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہم جس معاشرے میں ہیں, جس ماحول میں ہیں, اس میں ہم چاہیں بھی تو اللہ کی کلی اطاعت کر نہیں سکتے. بلکہ ہمیں بعض غلط کاموں کے اندر طول بننا پڑتا ہے، اعلیٰ بننا پڑتا ہے، معاون بننا پڑتا ہے. مثال کے طور پر سود، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں جو عملی گناہ ہے سب سے بدترین گناہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے شرک اور عمل کے اعتبار سے سود. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے بچا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، وان لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر کان کھول کے سن لو، اللہ کا اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں قانونی اعتبار سے سود کا لین دین جائز ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات اور کاروبار ہمارے ملک میں سود کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص وہ بنا رہا ہے کوئی چھوٹی سی کوئی چیز، وہ کوئی فرض کیجئے کہ بنا رہا ہے سوئی بھی، وہ بنا رہا ہے کوئی پینسل بھی، کوئی کاپی بھی، کوئی بھی چیز، لیکن اس نے وہ یہ کام کیا ہے سودی قرضہ لے کر، تو اب جو بھی اس کی پروڈکشن کی کاسٹ ہے اس میں وہ سود کا ایلیمنٹ بھی شامل کرتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ اس نے کوئی مال پروڈیوس کیا 1,00,000 روپے کا، اور اس کو ادا کرنا ہے سود شامل کر کے 1,20,000 روپے، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ جو بھی اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ لگائے گا اس میں وہ سود کو بھی شامل کرے گا، اور میں اور آپ جب وہ چیز خریدیں گے تو گویا ہم وہ سود بھی اس میں ادا کر رہے ہوں، اور گویا پورے اس سودی کام کو ہماری وجہ سے تقویت مل رہی ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے فلاں کمپنی میں نوکری چھوڑ دی. میں کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے کہ وہ کمپنی کے میں نے جب دیکھا بیلنس شیٹ تو اس میں وہ سودی قرضے بھی شامل ہے، وہ سود لے کے کام کرتے ہیں. میں نے کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اب بسکٹ بیچتا ہوں گلی کوچوں میں پھر کر. تو میں نے کہا کہ جو کمپنیاں بسکٹ بناتی ہیں کیا ان کے معاملات سود سے پاک ہے؟ ان کے بسکٹوں کی کاسٹ میں بھی سود شامل ہے، اور گویا آپ ایک سودی کام کرنے والوں کے سیلز ایجنٹ ہیں. تو آدمی بچ نہیں سکتا. ہمارے یہاں جو گندم امپورٹ ہوتی ہے سودی قرضوں پر ہوتی ہے. گندم کے لیے اگانے کے لیے بیج آتا ہے، فرٹیلائزر آتے ہیں یا فرٹیلائزر کے کمپوننٹس آتے ہیں، یا زرعی ادویات آتی ہیں، میڈیسن آتی ہیں، تو ان کے اندر بھی سود کا عنصر شامل ہوتا ہے. تو ہم اس وقت مجبور ہیں کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں سود ہمارے وجود میں جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ ہم جو بھی کچھ خریدتے ہیں اس میں ہم ایک سود کا عنصر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. حدیث تو یہ ہے کہ سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کے معاملات دکھنے والا، سود کے معاملات میں گواہی دینے والا، سب پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم سب اس میں ملوث ہیں، اور یہ ایک اللہ کے رسول کی پیشن گوئی بھی ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک زمانے میں جس طرح سے فضا میں غبار ہوتا ہے، آدمی سانس دینے پر مجبور ہوتا ہے، سانس کے ساتھ غبار بھی اندر جاتا ہے، اسی طرح سے سود کی وہ صورت ہوگی کہ سود بھی انسان کھانے پر اور اپنے وجود میں لے جانے پر مجبور ہوگا. تو آج ہم گندم کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ سود کا عنصر ہے، پانی پیتے ہیں تو جو بھی فیسلٹیز پانی کی ہمارے گھروں تک پانی پہنچاتی ہیں ان سب کی انسٹالمنٹس میں ان کی مینٹیننس کے اندر سود کا عنصر شامل ہے. پھر قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو. اب سارے کو بس سارے کا تو فقط ہوا جی ہوا، چور مرد عورت تو ان کے ہاتھ کاٹو. اب یہ آیت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کی تلاوت کر کے ہم ثواب لے لیں، یا اس لیے ہے کہ اپنے کسی مرحوم کو اس کی تلاوت کر کے سالے ثواب کر دیں؟ یہ آیت تو اس لیے نا کہ اس کے اوپر عمل ہو. لیکن کیا ہمارے ملک میں اس پر عمل ہوتا ہے؟ چور پکڑے جاتے ہیں، چوری ان پر ثابت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا ہاتھ کٹا؟ یہ قرآن کا قانون کس لیے ہے؟ جس سورہ معدہ میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 38 تو یہی ہے کہ چور مرد عورت اس کے ہاتھ کاٹو. اسی سورت کی آیت نمبر 44 کیا ہے؟ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہے. تو قرآن مجید تو ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے. صرف قرآن کو مان لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، اس کے احکامات کو نافذ بھی کرنا ہے. لیکن ہم ایک ایسے ملک کے محافظ ہیں، ایسے ملک کے دستور کے محافظ ہیں کہ جس ملک کا قانون وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہاں پر اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، وہاں پر قرآن کا قانون ایک طرف، انسانوں کا بنایا ہوا قانون وہ چلتا ہے، اللہ کا قانون نہیں چلتا. تو ہم کلی اطاعت اس نظام میں اللہ کی کر نہیں سکتے. اب کیا کریں سکتے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جہاں اختیار ہو وہاں پر تو ہم اللہ کا کہنا مانیں، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے نفاذ کے لیے مال اور جان کے ساتھ کوشش کریں، جہاد کریں، تاکہ اللہ سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ اپنی جی جو اپنا اختیار تھا وہاں پر تو اپنے سے کوشش تھی، آپ کے احکامات پر عمل کی، آپ کی عبادت کی، آپ کی غلامی کی، اور جہاں اختیار نہیں تھا اور آپ کے احکامات نہیں مانے جا رہے تھے، ہمارا دل اس پر کڑ رہا تھا اور ہم وہاں پر بھی آپ کی مرضی کے نفاذ کے لیے کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، ہی اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. پوچھا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، وہ کوشش کا جس کا مقصد ہو کہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. تو یہ جہاد اس کے لیے کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، ہم پر صرف لازم ہے کہ ہم کوشش کریں، باقی تبدیلی کا آنا یہ کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم تو کسی بندے کو تبدیل نہیں کر سکتے، پورا نظام کیا بدلیں گے، ہماری کیا اوقات ہے. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قصص کی آیت 56 کب نازل ہوئی؟ جبکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا حالت کفر ہی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کان میں کہتے رہے آخری وقت میں بھی، ابو طالب کلمہ پڑھ لو، سچا کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ سے کہہ سکوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. ابو طالب کا جواب یہ تھا کہ مکے کی بوڑھیاں کیا کہیں گی. ابو طالب موت سے ڈر گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، بد نصیب ایمان نہیں لایا. اس وقت اللہ کے رسول کو شدید افسوس تھا کہ ایمان کیوں نہیں لائے، انہوں نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے لیکن ایمان نہیں لائے. اللہ نے فرمایا سورہ قصص آیت 56 انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو جب اللہ نے ہدایت اپنے نبی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت اور ہماری بات کا کیا اثر ہے؟ اثر صرف اور صرف اللہ کے حکم ہے. تو ہمارے ذمے صرف ہے کوشش، باقی یہ ہے کہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تمام انبیاء کوشش کرتے رہے دنیا میں کہ اللہ کا دین غالب ہو، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جہاد کریں، سامنے فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں پہ ہم جہاد کر کے اللہ کا حکم نافذ کریں. قوم نے کیا جواب دیا؟ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. دین غالب نہیں ہو سکا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بدعا کی، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرے رب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے علیہ السلام، اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے، مجھے دور کر دے اس سے. اور پھر اس کے بعد 40 سال تک سزا ملی، ان کی قوم صحرا میں بھٹکتی رہی، دین غالب نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی سی کوشش کی اللہ کے دین کے غلبے. اسی طرح سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نمبر ایک، جہاں اختیار ہے وہاں پر ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں. اور اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کے غلبے کی جد و جہد یہ تنہا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہمیں کسی جماعت کے ساتھ جڑنا ہوگا. جس جماعت پر بھی ہمارا اعتماد ہو کہ یہ جماعت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے، اس کے ساتھ شامل ہو جائے. کیوں؟ میں نے بھی آپ کو واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، ایک وقت میں دو پیغمبر موجود ہیں، ایک نہیں دو موجود ہیں. دین غالب ہوا نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، جماعت وجود میں نہیں آئی. اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین غالب ہو گیا، کیوں؟ ان کو جماعت میں اثر آ گئی. الفاظ ہیں صحابہ اکرام کے، غزوہ بدر سے پہلے آپ نے جب ان کے سامنے بات رکھی تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ سے اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑی، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. صحابہ نے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو مکہ کیا ہے، ہم تو جنوب میں یمن تک چلے جائیں گے، اور یمن کیا ہے آپ حکم دیں گے تو آگے سمندر میں اپنے اونٹنے اتار دیں گے، کیا جب کہ اللہ آپ کو ہماری وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. یہ جذبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دین غالب ہو گیا. تو دنیا میں دین غالب ہوتا ہے اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے. ایک جماعت اس کے لیے وجود میں لانی ہوگی، اکیلے کام نہیں ہو سکتا. کام تبھی دنیا میں ہوئے، دنیا میں جب بھی کوئی تبدیلی آئی ہیں لوگوں نے مل کے جد و جہد کی ہے، اور تبھی دنیا میں انقلاب آتے ہیں، تبدیلی آتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہوں. قرآن مجید کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلائے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہوں، تو کامیاب ہونے کے لیے ایسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا جس کا مقصد کسی مسلک کی تبلیغ نہیں، کوئی فرقہ واریت پھیلانا نہیں، جس کا مقصد ہو بھلائیوں کی دعوت، جس کا مقصد ہو نیکیوں کا حکم، نیکیوں کی ترغیب، نیکیوں کی تلقین، اور جس کا مقصد ہو برائی، بے حیائی، فحاشی، حرام خوری، اس سے روکنا. ایسی کسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا. اور کیا یہ جماعت صرف وعظ و نصیحت ہی کرتی رہے گی، بس صرف تبلیغی کرتی رہے گی؟ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاں، جب تک اس کی قوت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اس کی بھی قوت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ سوچ لو کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ. جس طرح دنیا میں ہم خوب سے خوب کی جستجو کرتے ہیں، ایسے آگے بڑھو. لہذا آگے بڑھ کر زبان سے برائی کو برا کہو کہ غلط ہے، اپنی قوت کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، اور ہاتھ سے برائی کو روکو. اگر فرض کیجئے کہ آپ کے علم میں آئے کہ ہمارے محلے میں ایک شراب خانہ کھل گیا، تو پہلے تو آپ دل میں کڑیں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ غلط کام شروع ہو گیا محلے میں. اگلا درجہ یہ ہوگا کہ آپ دو چار آدمیوں کو بتائیں گے محلے میں یہ ہو رہا ہے. اب اتنی قوت ہوگی آپ جا کے زبان سے منع کریں گے، بھائی یہ غلط کام ہے، یہ تم نے کیا شروع کر دیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے مخالفت ہوگی، تو انہوں نے کچھ اپنا انتظام بھی کرنا کہا ہوتا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں گندگی محلے سے ختم ہو، تو آپ کو اور لوگوں کو ہمنوا بنانا پڑتا ہے، اور پھر محلے میں ایک بڑی تعداد جمع ہوتی ہے، جب وہ جا کر دباؤ ڈالتی ہے تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو رفتہ رفتہ ہی آدمی اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے. تو ہمیں اس کے لیے ایک جماعت میں شامل ہونا ہوگا. اور جو گفتگو میں نے آج کی ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے بات رکھ کر ان کے اندر بھی یہ بات پیدا کرنی ہوگی کہ بھائی آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی. اور عبادت یہ ہے کہ انفرادی سطح پر بھی ہم اللہ کا کہنا مانے، اجتماعی سطح پر بھی اللہ کا کہنا مانے. ہمیں تو اللہ کی غلامی کرنی ہے، ہر سطح پر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو آؤ، جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہاں تک عمل کریں، جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر ہم عمل کرانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، اپنی تعداد کو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال سکے، کہ اب اس ملک میں میڈیا سے فحاشی کی اشاعت ہماری لاشوں پر ہوگی. مسلمانوں کا ملک ہے اور تم کیا یہ گندگی بےہودگی دکھا رہے ہو تم؟ اس ملک کے سائن بورڈز کے اوپر یہ بےہودہ تصویریں ہماری لاشوں پر لگیں گی، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس ملک میں سود کا سارے کا سارا کام ہماری لاشوں پر ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے. تو عوامی دباؤ کے پیچھے بڑی بڑی حکومتوں کو جھکنا پڑتا ہے. دنیا میں انقلاب آتے ہی کس سے ہے؟ عوامی دباؤ سے آتے ہیں. تو یہ احساس اور یہ شعور ہم نے لوگوں میں پیدا کر کے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو متحرک کرنا ہے. آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے باتیں کی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے دل میں بٹھا دے، ان کی تاثیر اللہ کرے کہ آپ کے دلوں پر. آپ سوچئے اور پھر ڈھونڈیے کہ ایسی کون سی جماعت، ایسی تحریک ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ شامل ہو کر اجتماعی سطح پر بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کر سکے، کوشش کر سکے، لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کر سکے، اپنی تعداد کو بڑھا سکے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جہاں ہمارا اپنا اختیار ہے وہاں پر ہم کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کریں. اب تک جو غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا پہ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کے بعد جو دعائیں فرماتے تھے ان میں سے ایک دعا آپ کا معمول تھا, اور وہ دعا آپ کی تھی عبادت کے حوالے سے, اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری اعانت فرما, میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کے لیے. علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. عبادت آسان نہیں ہے, کہنا آسان ہے, لیکن جب عملی طور پر ہم مختلف معاملات میں جا کر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں, مخالفتیں آتی ہیں, وقت نقصان کچھ نظر آتا ہے, تو بغیر اللہ کی توفیق کے ہم یہ کر نہیں سکتے. ہم سورہ فاتحہ میں اس لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, لیکن اس کے لیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق ہمارے شامل حال ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صل علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کرنا, اے اللہ ہم سب کی بخشش کرنا, اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش کرنا, ہمارے تمام مرحومین کی بخشش کرنا, ہمارے بڑوں کی بخشش فرما, ہمارے چھوٹوں کی بخشش کرنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما, گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, رزق حلال میں برکت عطا فرما, حرام کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادات کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں سے محبت عطا فرما, ہر گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, ہر محتاجی سے ہماری حفاظت فرما, ہر ظاہری و باطنی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, اے اللہ ہم سب پر کرم فرما, دین اسلام پہ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما, ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو, اے اللہ اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.